الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے, اور اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں, اور اس وقت البتہ دیں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلاویں ان کو سیدھی راہ. اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں, اور اچھی ہے ان کی رفاقت, یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ کافی ہے جاننے والا. بزرگان محترم, اس سے پہلے گزشتہ آیات میں ایک منافق اور یہودی کا واقعہ سنایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا اس نے اصرار کیا کہ مقدمہ بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جائیں, اور یہودی کہہ رہا تھا نہیں, ہمارا مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے. یہ جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی واقعہ سے متعلق آگے بعض اہم باتیں ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ نبی کی اطاعت کرو, نبی کی بات مانو. اگر اللہ تعالی سخت حکم نازل کر دیتے تو یہ لوگ بالکل عمل نہ کرتے, یعنی جو یہود ہیں اور اکثر منافق یہود ہی تھے اور وہ مسلمان ظاہر میں ہو چکے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی سخت حکم نازل کر دیتے تو بالکل ہی عمل نہ کرتے. اب اللہ نے کوئی سخت حکم تو نازل نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب اپنے درمیان جھگڑے ہو جائیں تو ان جھگڑوں کو، ان مقدمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ ہو تو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنا فیصلہ کراؤ کہ اللہ کے رسول کی کتاب بھی ہے اور آپ کی حدیثیں ہیں، سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کراؤ. اتنا ہی حکم دیا گیا، لیکن اس حکم پر بھی عمل کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا اور اصرار کیا کہ یہودی کے پاس اپنا فیصلہ لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر حکم کرتے، فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے. اپنے آپ کو ہلاک کرو یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتے کہ جہاد کے لیے نکلو اور شہید ہو جاؤ یا ہجرت کرو، اپنے وطن سے نکل جاؤ، تو یہ کام وہ لوگ بالکل نہ کرتے. ہاں بہت تھوڑے لوگ یہ کام کرتے جو کامل مسلمان ہوتے، کامل مومن ہوتے، اور جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے وہ یہ کام بالکل نہ کرتے. یہاں رک کر ایک بات یہ بھی سمجھی جائے کہ جب وہ واقعہ پیش آیا جو گزشتہ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ یہودی نے اصرار کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے جائیں گے، اور مسلمان جو دراصل منافق تھا وہ تیار نہیں ہوا. تو جب یہ بات پیش آئی تو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہود نے مسلمانوں کو تانا دینا شروع کیا کہ ہم حضرت موسیٰ کی امت ہیں، اور جب ہم پر اللہ نے سزا نازل کی، ایسی سخت سزا اللہ نے نازل کی کہ جس کا تصور بھی نہیں تھا، مگر ہم نے اس پر عمل کیا کہ جب بنی اسرائیل نے گائے کے بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے توریت لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے کوہ طور پر، اس موقع پر سامری نے گمراہ کر دیا اور بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر ہی اس کی اطلاع دے دی کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کی قوم بت پرستی میں اور گائے پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تورات لے کر آئے، اتنے سخت غصے میں تھے کہ اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور انہیں سخت ڈانٹا، اور اپنی قوم کو بہت سخت ڈانٹا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر گائے کے اس بچے کو جلا دیا. اور اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ جتنے لوگ بت پرستی میں بچھڑے کی پوجا پاٹ میں شریک ہوئے تھے سزا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں. اللہ نے جب یہ سزا نازل کی تو یہودیوں نے اس پر عمل کیا اور 70,000 یہودی مارے گئے, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. اس کا ذکر اللہ نے پہلے پارے میں کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, بچھڑے کو معبود بنوا کر معبود تسلیم کر کے, فتوبو الی باریکم پس تم توبہ کرو اپنے اللہ سے. توبہ کیا ہے؟ فقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو, ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ ہو التواب الرحیم. اس کی توبہ ایسے ہی ہوگی. چنانچہ بنی اسرائیل نے اس پر عمل کیا اور 70,000 بنی اسرائیل نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا اور 70,000 مارے گئے. تو اس واقعہ کو یاد دلا کر یہودیوں نے آر دلائی, ہم نے ایسی سخت سزا پر عمل کیا اور وہ سزا اپنے اوپر نافذ کی, لیکن تم پر افسوس ہے کہ بجائے نبی کے پاس مقدمہ اور اپنا قضیہ لے جانے کے تم غیر نبی کے پاس لے جانے لگے اور کعب بن اشرف کے پاس لے کر جانے لگے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور یہ جواب دیا گیا کہ یہ لوگ جنہوں نے اس طرح سے کیا یہ وہ لوگ تھے جو بہت کچے مسلمان اور منافق لوگ تھے. جہاں تک پکے مسلمان اور صحابہ کرام کا حال تھا وہ اس سے بہت دور تھے. جب یہ آیتیں حضرت ابو بکر نے سنی تو فرمایا اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھ ایسی بات پیش نہیں آئی. اور حضرت ابو بکر کی یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت ابو بکر کی اور صحابہ کی تعریف فرمائی, میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو مشکل سے مشکل کام کا حکم دیا جائے تو وہ کر گزریں اور بالکل پیچھے نہ ہٹیں. تو صحابہ کرام تو وہ تھے جو حکم دیا جاتا اس پر عمل کرتے, اور جہاد کے لیے نکلنا تو صحابہ کرام کے لیے بہت ہی معمولی سا کام تھا, بہت آسانی سے نکلتے تھے. اور ہجرت تو صحابہ نے ایسی کی کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی ہجرت نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, وطن چھوڑا اور اپنی تجارت کو چھوڑا اور شاندار ہجرت کی اور تاریخ اور مثال قائم کر دی. تو جو صحابہ تھے کامل مومن تھے انہوں نے تو ایسا بالکل نہیں کیا, لیکن جو بظاہر مسلمان اور حقیقت میں منافق تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ نہ جہاد کے لیے نکلے نہ ہی ہجرت انہوں نے کی, اور تھوڑے بہت کیے تھے یا تو وہ ڈر کی وجہ سے کیے یا کسی اور وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ان کا ذکر کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی شہید ہو جاؤ. اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب شہید ہونا ہے, اور اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنا ہے. اب اخرجوا من دیارکم, یا تم अपने घरों को छोड़कर निकलो, मा फालूह इल्ला कलील मिनहुम, ऐसा नहीं करते मगर उनमें से बहुत थोड़े लोग। वलो अन्नहुम फालू मा युअज़ून बिही लकान खैरल लहुम व अशद्द तस्बीता, और अगर ये लोग वो काम करते जिस काम की उनको नसीहत की जाती है तो वो काम उनके हक में बहुत बेहतर होता और दीन में ज्यादा साबित रखने वाला होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अपना मुकद्दमा नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते और अपने तमाम मुआमलात में शरीयत क्या कहती है हल वहां से लेते और नबी से या शरीयत मुताहरा से अपना फैसला कराते तो बहुत बेहतर होता कि पक्के मुसलमान होते और ज्यादा मजबूती हासिल होती। यानी नेक अमल से एक फायदा तो बेहतर होने का है कि सवाब मिलता है, और अल्लाह तबारक व ताला कैसे सवाब देंगे अल्लाह ही जानते हैं। और दूसरा फायदा नेक अमल का ये है कि उससे ईमान में मजबूती नसीब होती है। जो भी नेक अमल करें करके देखें, नेक अमल के बाद ईमान कुछ कवी होता है, ईमान में मजबूती पैदा होती है, और जिस कदर नेक अमल करते रहेंगे उसी कदर ईमान में मजबूती पैदा होती रहेगी। और नेक अमल से जितनी दूरी होती जाएगी ईमान उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं और अगर ये लोग उसको करते उस काम को जिसकी उनको नसीहत की जाती है तो वो काम उनके हक में बहुत बेहतर होता कि अल्लाह का हुक्म पूरा होता, नबी का हुक्म पूरा होता, फरमा बरदार शुमार होते, वह अशद्द तस्बीता, और वो काम उनको दीन पर ज्यादा मजबूती के साथ जमाने वाला होता, दीन भी कवी होता और ईमान भी कवी होता। वह इज़ल आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा, ये तो दुनिया के हक में फायदा बताया और अल्लाह कह रहे हैं और उस वक्त हम उनको जरूर अपने पास से बड़ा सवाब देंगे। यानी आखिरत का सवाब मुस्तकिल अल्लाह तबारक व ताला अता करेंगे और जन्नत की शक्ल में ना खत्म होने वाला बदला और ना खत्म होने वाली नियामत यानी जन्नत की शक्ल में अल्लाह बेहतरीन बदला देंगे। वइज़ल आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा, और उस वक़्त हम उनको यकीनन अपने पास से बड़ा सवाब देंगे। वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और हम उनको सिरात मुस्तकीम बताएंगे, सीधी राह बताएंगे और सीधी राह पर चलाएंगे। यानी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करे अल्लाह तबारक व ताला उसे गुमराही से बचा लेंगे, मौत तक वो हिदायत पर कायम रहेगा और हिदायत पर उसे मौत आएगी, वफात होगी और सीधे जन्नत उसको नसीब होगी। तो ये बहुत अहम बातें अल्लाह ताला बयान करते हैं। वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और हम उनको सिराते मुस्तकीम पर चलाएंगे, सीधी राह पर कायम करेंगे हमेशा। वमन युतिअल्लाह वर्रसूला फऊलाइका मअल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो शख्स अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करे और इन दोनों का हुक्म माने, अल्लाह का हुक्म माने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने, क्या सवाब और क्या इनाम मिलेगा, किन लोगों के साथ हश्र होगा। फरमाते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो इताअत करेंगे उनका हश्र नबियों के साथ सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। ये चार दर्जे बताए और अल्लाह ने अपने खास चार बंदों का नाम लिया, नबी, अंबिया, सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन। अल्लाह की इताअत और उसके रसूल के दर्जे हैं और चार दर्जे हैं और हर दर्जा के एतिबार से उसका हश्र होगा। सबसे ऊंचा और आला दर्जा ये है कि उसका हश्र नबियों के साथ होगा। दूसरा दर्जा ये है कि उसका हश्र सिद्दीकीन, सिद्दीक हजरात के साथ होगा। और नेकी का तीसरा दर्जा ये है कि शहीदों के साथ उसका दर्जा होगा। और चौथा दर्जा ये है कि नेक बंदों के साथ, परहेजगार बंदों के साथ, अल्लाह के औलिया के साथ उसका हश्र होगा। हश्र किस तरह से होगा? नबियों के साथ, सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन के साथ हश्र कैसा होगा? एक तो ये बात समझने की है, दूसरी बात नबी, सिद्दीक, शुहदा और सालेह कौन लोग हैं। नबी को तो सब जानते हैं, नबी और रसूल अल्लाह के वो बंदे हैं जिनको अल्लाह अपने बंदों की इस्लाह और हिदायत के लिए खुद मुंतखब करता है। नबी और रसूल अल्लाह के वो बंदे हैं जिनको खुद अल्लाह ताला अपने बंदों की इस्लाह के लिए और हिदायत के लिए खुद मुंतखब करता है। यानी नबी और रसूल होना खुद किसी के बस में नहीं, अल्लाह ताला बराहे रास मुंतखब करते हैं। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाए गए तो जो आसमानी किताबें तौरात, जबूर और इंजील हैं उनमें बशारत आ चुकी थी और बहुत से लोग जानते थे। तो कई लोग ऐसे थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा उनको बनाया जाए, उसके लिए वो मुस्तकिल कोशिश करते थे, नेक बने हुए थे और कोशिश करते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा हमको बना दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने जिसको मुंतखब किया, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ने बराहे रास आपको बनाया। बहुत सारे इंतजार में थे लेकिन उनको नहीं बनाया, बाद में वो ईमान भी नहीं लाए और अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसलाम से हसद करने लगे। ये सूरत हो गई। फिर सिद्दीक, सिद्दीक उसे कहते हैं जो नबी की हर बात को दिलो जान से कबूल करे और नबी जो भी कहे दलील मांगे बगैर उसको कबूल कर ले, उसकी तस्दीक करे। नबी जो बात कहे, मौजिजा पेश करे, नबी जिस बात का भी दावा करे, हर बात को दलील मांगे बगैर ही तस्लीम कर ले, कबूल कर ले। तो हम इस उम्मत में जो सबसे बड़े हैं वो हजरत सैयदना अबू बक्र सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। सिद्दीक आपका नाम नहीं है, आपका लकब है और ये लकब अल्लाह के नबी ने खुद ही अता किया है। जैसे कुछ लोग आए जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफरे मेराज से वापस आए और सुबह को अपना वाकिया बयान किया कि मैं रातों रात मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा गया, फिर वहां से आसमानों का सफर हुआ। आपने जब ये पूरी रुदाद और सफर की बात सुनाई तो बहुत से लोग खुशी में उछल गए कि अबू बकर अब तक اس کو نہیں، یعنی نبی کے خلاف کوئی بات نہیں مانتے تھے، ہر بات تسلیم کرتے تھے. اب بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے. چنانچہ کچھ لوگ گئے اور کہنے لگے کہ آدمی راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی جا سکتا ہے، اور رات باقی رہے اور واپس بھی آ سکتا ہے. حضرت ابو بکر نے صاف فرما ایسا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ایسا کہے تو غلط کہتا ہے. تو فوراً کہا تمہارے ساتھی محمد یہ کہتے ہیں، تو فوراً کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اگر وہ کہتے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے اس سے زیادہ بڑی بڑی باتیں کہیں، بڑے بڑے دعوے کیے، آسمان اور زمین کے دعوے کیے، ہم نے ان سب کو مانا تو یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے صدیق کہا. اسی طرح قرآن کریم نے حضرت مریم کو بھی صدیقہ کہا، وَأُمُّهُ صدیقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی صدیقہ کہا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی صدیق کہا گیا. تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں. پھر تیسرا درجہ شہیدوں کا ہے، یعنی وہ سچے مسلمان جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. اور چوتھے درجے میں صالح، یعنی امت کے عام نیک لوگ. عام نیک لوگ سے مراد جو امر بالمعروف یعنی ہر نیکی کو کرتے ہیں اور ہر برائی سے بچتے ہیں. تو امت میں ایسے افراد الحمدللہ بہت ہیں، پہلے بہت تھے، لیکن قیامت کی علامتوں میں سے ایک ایسے لوگ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے اور آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے. ایک حدیث میں یہاں تک ہے، اتنی کمی واقع ہو جائے گی کہ تعجب سے کہا جائے گا کہ فلاں خاندان اور فلاں قبیلہ میں ایک امانت دار انسان ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبکہ وہ اندر سے امانت دار نہیں ہوگا، بظاہر امانت دار ہوگا، حقیقتاً امانت دار نہیں ہوگا. یہ بات آپ نے فرمائی. تو یہی چار درجے ہیں، نبی ہونا، صدیق ہونا، شہید ہونا اور صالح ہونا. اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو چاروں درجوں پر فائز ہو، اس لیے کہ بہت سے نبی صدیق تھے، جسے قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، وہ نبی تھے اور صدیق تھے. اللہ نے اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ بات کہی. تو چاروں ہو سکتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو تینوں ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، شہید بھی تھے اور صالح تو تھے ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے اور صالح تھے. تو ایک ہونا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی کوئی چاروں درجے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں. لیکن دو درجے اللہ نے عام طور پر کھلے رکھے ہیں، ایک درجہ شہید ہونے کا اور ایک درجہ صالح ہونے کا. یہ دو درجے اللہ نے اب بھی رکھے ہیں. اور صدیق ہونا وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون صدیق ہے کون صدیق نہیں ہے. کسی کے تعلق سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صدیق ہے یہ صدیق نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور ان کی بات مانیں تو وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ ہیں نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت بہت اچھی ہے. یعنی اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ اگر رہنا نصیب ہو جائے تو کیسی خوش نصیبی کی رفاقت اور کتنی سعادت مندانہ دوستی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ اس سے اچھی رفاقت اور اس سے اچھی معیت تو نہیں ہو سکتی کہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا اگر نصیب ہو جائے. باقی ایک بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ کیسے رہیں گے. اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں, اس لیے کہ یہ بات آخرت کی ہے. دنیا میں ہم کوئی ایک بات نہیں کر سکتے. ہاں حدیثوں میں کچھ باتیں آئی ہوئی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نیچے رہے, اوپر جو صدیق نبی اور شہید وغیرہ کا جو درجہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کھڑکی کے ذریعے سے ان دونوں میں تعلق پیدا کر دیں. جیسے حدیث میں ہے کہ ایک درجہ کوکب دری ایک ایسا درجہ ہے کہ وہ اتنا اونچا جیسے آدمی زمین پر رہ کر 14ویں رات کا چاند کو دیکھتا ہے. 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے تو جتنا بڑا فرق ہے جنت میں بھی درجوں میں ایسا فرق ہوگا کہ اتنا عظیم الشان درجہ ہوگا. اور نگاہ کمزور نہیں ہوگی, زبان کمزور نہیں ہوگی, اور سننا کمزور نہیں ہوگا, آسانی کے ساتھ بات چیت ہوگی اور رہنا ملنا جلنا نصیب ہوگا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اونچے درجے کے لوگ نیچے آئے اور نیچے جو لوگ رہتے ان سے ملاقات کریں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے, حدیث میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نیچے درجے میں رہنے والے لوگ اوپر جائیں اور کبھی کبھی ان سے ملاقات کریں. یہ تین صورتیں ہیں, ان کے علاوہ بھی اور صورتیں ہو سکتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا کیسا معاملہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتی ہیں, ایک صاحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, میں اپنے گھر والوں میں رہتا ہوں, جیسے ہی آپ کی مجھے یاد آتی ہے تو میں فوراً آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں تو تسلی ہو جاتی ہے, اور جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتا میں بہت بے چین رہتا, اور مجھے آپ میرے اہل و عیال سے اور خود میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں, اور آپ کو دیکھے بغیر مجھے سکون اور صبر نہیں ہوتا. لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی وفات ہو جائے گی, پھر ایک وقت آئے گا کہ میری بھی موت ہو جائے گی, اور آپ جنت میں بہت اونچے درجے پر ہوں گے. دنیا میں تو آپ کو دیکھ کر تسلی کر لیتا ہوں, وہاں میں میری تسلی کیسے ہو سکے گی؟ آپ کا درجہ تو نہایت اونچا ہوگا, بہت اونچا ہوگا, میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی خاموش رہے. پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کریں گے, نبیوں کے ساتھ, صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ کریں گے. آپ نے یہ خوشخبری سنا دی. اسی طرح سے مسلم شریف میں حدیث ہے, ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت وضو کراتے تھے. ایک موقع پر انہوں نے وضو کا پانی رکھا, مسواک رکھی اور دوسری چیزیں رکھی, تو اللہ کے نبی خوش ہوئے اور کہنے لگے, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ ربیعہ ابن کعب اسلمی سے فرمایا, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے فوراً کہا, مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کی دوستی اور آپ کے ساتھ رہنا مانگتا. اللہ اکبر, جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا, او غیر ذالک, اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو وہ مانگو. انہوں نے کہا, نہیں یا رسول اللہ, بس میں یہی مانگتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, کثرت کے ساتھ سجدے کر کے میری مدد کرو، یعنی کثرت کے ساتھ نفل نمازیں اور دیگر نفل عبادتیں ادا کیا کرو، نفل نمازوں کا اہتمام کیا کرو، کثرت کے ساتھ جنت میں میرے ساتھ مرافقت اور معیت نصیب ہوگی. اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ایک صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، بلکہ میں نے گواہی دے دی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں پنج وقتہ نمازیں ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہوں، باقی جنت میں اور حشر میں میں آپ کے ساتھ رہوں یا نہیں رہوں گا مجھے یہ خیال ستا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہاں، جنت میں ان لوگوں کے ساتھ تم رہو گے جن کے ساتھ تم کو محبت ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، بہت سے صحابہ نے پوچھا تھا اور بہت سے صحابہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لے آنے کے بعد اہل مدینہ کو سب سے زیادہ خوشی دو موقعوں پر ہوئی. ایک، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ منور آئے تھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی تھی، اور دوسری خوشی اس موقع پر ہوئی جب اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے. اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود صالح نہیں ہوں، نیک نہیں ہوں، اس لیے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی صلاح نصیب کر دے، نیکی نصیب کر دے. تو یہ محبت بھی بہت بڑی چیز ہے، اور محبت جو سچی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، اور سچی محبت نہ ہو تو اطاعت نہیں ہوتی، صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے، زبانی دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اسی لیے مشہور ہے رابعہ بصریہ کا یہ شعر، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ضرور اس کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ محبت کرنے والا محبوب کی ضرور اطاعت کیا کرتا ہے، ضرور اس کی بات مانتا ہے. لہذا اطاعت، اطاعت سے مراد جو ہے محبت کے ساتھ اطاعت ہے، اور اطاعت کے ساتھ محبت ہے، دو چیزیں الگ الگ کبھی نہیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ صرف محبت ہے یا صرف اطاعت ہے، ایسا نہیں ہے. محبت اگر سچی ہوگی تو اطاعت ہوگی، اطاعت ہو رہی ہے، سچی اطاعت ہو رہی ہے تو ضرور محبت ہوگی. لہذا اللہ فرمانے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، کتنی اچھی رفاقت اور ان کی دوستی ہے. اور یہی وہ مضمون ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم ہم کو بتا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. تو کن پر اللہ نے انعام فرمائی؟ وہ یہی چار لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حضرات کی محبت اور سچی محبت اپنے دل میں رکھیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ کسی عمل کا صلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سچی اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کی جو رفاقت نصیب کرتے ہیں اور ان کی دوستی اور ساتھ رہنا نصیب کرتے ہیں، یہ کسی عمل کا صلہ نہیں، براہ راست اللہ کا فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والے کافی ہیں کہ کون سچی اطاعت کرتا ہے اور کون کس کے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. اور انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ بہت سی جگہ اللہ کے نبی نے یہ فضیلت سنائی. ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر صادق اور امانت دار ہوگا وہ بھی انبیاء صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر، تجارت میں رہ کر نبیوں کی رفاقت، صدیقین و شہداء کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے، تو سمجھیں کہ تجارت بھی کتنی بڑی اہم چیز ہے. اگر تجارت کے ساتھ صدق اور امانت ہو، یہ دو صفتیں ہی انسان کو نیک تاجر بناتی ہیں. لہذا یہ ایک فضیلت یہاں اللہ کے نبی نے بیان کی، اور جگہوں میں بھی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے.